بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، كي شرح كدرس جاريه اس درس میں ہم نے باب فضل التوحید وما يكفر عن الذنوب کے درس کو مکمل کرتے ہوئے سیدنا عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، عظیم حدیث بیان کی تھی، لیکن وقت قلت کی وجہ سے سیدنا عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ بات نہیں کی. صحابہ کرام کا حق ہے ہم پر کہ جب صحابی کا ذکر ہو ہم رضی اللہ تعالی عنہ کہیں، اور ان کے متعلق جتنی بھی ہم زیادہ جان سکیں ہم جانیں. انہوں نے اپنی دنیا کو قربان کر کے اس دین کو بچایا ہے، اور وحی کی روشنی کو ہم تک پہنچانے میں ان عظیم لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو جیسا کہ طے ہوا تھا کتاب التوحید کے مقدمے کے درس میں کہ جب صحابہ کا ذکر ہوگا تو مختصر سے صحابی کی تعریف اور ان کے متعلق چند اہم باتیں بیان کریں گے. سید عبادہ بن الصامت، ان کا پورا نام ہے، ان پورا نسب ہے، عبادہ بن الصامت بن قیس الانصاری الخزرجی ابو الولید، بدری صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں. ان کی وفات سن 34 ہجری میں ہوئی، 34 ہجری میں. آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولہما فی حدیث عتبان، ولہما یعنی صحیح بخاری مسلم میں، فی حدیث حدیث میں سے، عتبان سیدنا عتبان بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی. یعنی پوری حدیث تو نہیں ہے، شیخ صاحب نے حدیث کا شاہد جو اس موضوع کے متعلق جو اہم بات تھی شیخ صاحب نے اسی کو لیا. ولہما فی حدیث عتبان فان اللہ، بے شک اللہ تعالی، حرم علی النار، حرام کر دیا آگ پر یعنی جہنم پر، من قال، جس نے یہ کہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یبتغی بذلک وجہ اللہ، یعنی رضا الہی کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے جس نے کلمہ توحید پڑھا تو اس پر اللہ تعالیٰ آگ کو حرام کر دیتے ہیں. یہ مختصر سی روایت ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس روایت کو پوری نہ صحیح تو اس میں جو قصہ ہے میں وہ بیان کروں. اس روایت کے پیچھے ایک قصہ ہے، اور قصہ یہ ہے کہ سیدنا عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. اگر کسی کی سند میں پہلے بتا دوں، اس میں بھی فائدے ہیں طالب علم کے لیے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا محمود بن الربیع سے، محمود بن الربیع یہ بھی صحابی ہیں، چھوٹے صحابی ہیں، ان کا قصہ مجھے یاد دلانا آخر میں بیان کر، چھوٹا سا قصہ ہے. محمود بن الربیع عن، یا ایک روایت میں حدثنی عتبان بن مالک الانصاری، تین صحابہ نے اس قصے کو بیان کیا، انس بن مالک، محمود بن الربیع، عن عتبان بن مالک الانصاری. قصہ یہ ہے کہ سیدنا عتبان بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نابینا ہو گئے تھے، ضریر ہو گئے تھے، آنکھوں کا نور چلا گیا. تو انہوں نے اور سیدنا عتبان بن مالک جو ہیں بدری صحابی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، بدری صحابی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور میں اپنی قوم میں نماز پڑھتا تھا، لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا، یعنی گھر کے ساتھ جو ہے جو بستی تھی وہاں پہ جاتا تھا، لوگوں کو نماز پڑھا کے واپس گھر آتا تھا. لیکن مشکل یہ ہوتی ہے بعض اوقات بارشوں کی وجہ سے جو ندیاں چلتی ہیں راستے بند ہو جاتے ہیں، میری دشواری ہوتی ہے کہ میں وہاں پہ جا کے نماز پڑھواؤں. تو میں ان کی مسجد کی طرف نہیں جا سکتا اس حالت میں. تو میں نے یہ سوچا، بلکہ میری یہ خواہش ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ میرے گھر میں آئیں اور میرے گھر میں ایک جگہ پر نماز پڑھیں، میں اس جگہ کو مسجد بنا لوں اور وہاں پہ میں نماز پڑھتا رہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سأفعل ذلك ان شاء اللہ، میں یہ کروں گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان شاء اللہ. سید عثمان بیان کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فغدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر حین ارتفع النہار، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق اور دیگر اور ساتھ بھی وہ ساتھی تھے آئے جب دن، یعنی صبح کے وقت جب دن تھوڑا سا آگے ہو چکا تھا، یعنی دن کی روشنی واضح ہو گئی تھی. فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی داخل ہونے کی. فأذنت له، نے اجازت دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں بلکہ مجھ سے یہ سوال کیا أين تحب أن أصلي من بيتك، اے عتبان میں کہاں تیرے گھر کے کس حصے میں نماز پڑھوں، کون سی جگہ تمہیں پسند ہے. لیکن نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے پوچھ رہے ہیں. قال، سیدنا عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر اس جگہ پہ نماز پڑھیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور تکبیر پڑھی اور ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کی. دو رکعت پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سلام پھیر دیا. اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم نے جو میرے اور بھی ساتھی، ہم نے روک دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کہ آپ کھانا کھا کے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کھانا پکا چکے تھے کھانا کھایا. تو بیٹھے بیٹھے بعض لوگوں نے جو گھر کے اندر تھے، میرے جو ساتھی تھے، اکٹھے ہو گئے. ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ مالک بن دخیشن کہاں ہے، ایک روایت میں دخشم کا نام ہے مسلم نے، یہ بخاری کی روایت میں پڑھ رہا ہوں، مالک بن دخشم یا دخیشن کہاں ہے. تو بعض لوگوں نے کہا یہ منافق ہے، یہ شخص جو منافق ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل ذلك، یوں نہ کہو، الا تراه قال لا الہ الا اللہ, کیا تم جانتے نہیں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا ہے؟ یرید بذلک وجہ اللہ, اور اس حالت میں کہا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے اس نے یہ کلمہ پڑھا ہے. قال اللہ ورسول اعلم, اب جس نے بات کہی اس نے کہا اللہ ورسول اعلم, جب یہ بات سنی تو علم ان کے حوالے کر دیا جو لائق ہیں علم کے, اللہ ورسول اعلم. قال یہ بات تو درست ہے, اللہ ورسول اعلم یہ جانتے ہیں, لیکن وجب اس صحابی نے وجب ہے کہ میں نے یہ بات کیوں کہی؟ فَإِنَّ نَرَ وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ, ہم تو ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا رخ جو ہے اور اس کی نصیحت ہمیشہ منافقوں کے لیے ہوتی ہے, یعنی ان کے سائڈ پہ ہوتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا آگ پر اس شخص کو جس نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. بخاری حدیث نمبر 425, اور امام بخاری نے باب باندھا ہے, باب المساجد فی البیوت, گھروں کے اندر مسجدیں بنانا, یہ پوری حدیث ہے, پورا قصہ ہے. حدیث کے جو اہم فوائد سے پہلے حدیث کی شرح میں, بلکہ شرح سے پہلے, سید عتبان بن عمر بن عجلان الانصاری بن سالم میں سے ہیں, بن سالم بن عوف میں سے, یہ قبیلہ تھا ان میں سے ہیں, مشہور صحابی ہیں, ان کا نام ہے عتبان بن عمر بن العجلان الانصاری من بن سالم بن عوف, مشہور صحابی ہیں. ان کی وفات سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں ہوئی, لیکن سال کی وفات کا تعین نہیں ہو سکا. کن کو بھائی بنایا؟ اور ہاں جی, اس عظیم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. دل کا تعلق سے یہ مسئلہ ہے, اس کا تعلق دل سے ہے, کہ جو اہم پیغام ہے اس حدیث کا وہ یہ ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں, جب تک کہ اس کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کی شرطیں بھی پوری نہ ہوں. یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں, الا یہ کہ زبان کے قول کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا جائے, اور عمل کرنے کی صرف ایک صورت ہے, جب تک کہ آپ لا الہ الا اللہ کے ارکان اور شروط نہیں جان سکتے آپ عمل نہیں کر سکتے. زبان کا قول, دل سے یقین, اور پورے بدن کے اعضاء سے عمل. کب ہوگا؟ تب ہوگا جب لا الہ الا اللہ کا علم آپ کو ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی 8 شرطیں لا الہ الا اللہ کی ہیں وہ آپ جان لیں گے. اور اس حدیث میں ایک شرط کا ذکر, وہ ہے اخلاص کا ذکر, اخلاص. یاد رکھیں لا الہ الا اللہ کی 8 شرطیں ہیں, 2 رکن ہیں, نفی اور اثبات. نفی لا الہ اور اثبات الا اللہ, جو چیز ہم نے نفی کی ہے وہی ثابت کی اللہ تعالیٰ کے لیے. نفی کوئی معبود برحق کوئی عبادت کے لائق نہیں, الا اللہ ساری سر عبادات صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, یہ نفی و اثبات ہے. اور شروط جو ہیں وہ آٹھ ہیں, نمبر ایک علم, نمبر دو یقین, نمبر تین صدق, نمبر تین اخلاص, نمبر چار محبت, نمبر پانچ صدق سچائی, نمبر چھ قبول, نمبر سات انقیاد, نمبر آٹھ الكفر بالطاغوت, الكفر بكل معبود سواه, الكفر بكل معبود سواه, اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے بھی معبودات ہیں ان سب کا انکار کرنا. ٹھیک ہے, آٹھ ہو گئے. میں اس حدیث کے شاہد کو جو ہے اہم بات جو ہے وہ میں شرح کرتا ہوں, پھر پوری حدیث کے فوائد میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اس حدیث میں ذرا غور کریں, بے شک اللہ تعالی نے حرام کر دیا آگ پر ہر اس شخص کو جس نے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالی کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والا کون ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ موحد. جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا وہ موحد ہے. لیکن جب تک وہ لا الہ الا اللہ پر عمل نہیں کرے گا, اس کی شرطیں پورے کرنے کے بعد, وہ سچا موحد نہیں ہو سکتا. موحد و سچ موحد میں فرق یاد رکھیں. جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ تو موحد تو ہے وہ, لیکن اب اسے ثابت کرنا چاہیے کہ اب وہ واقع سچا موحد ہے یا وہ نام کا موحد ہے. سچا موحد تب ہوگا جب وہ اس لا الہ الا اللہ کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر عمل کرے گا. اس لیے یہاں پر قید لگائی, قید کون سی؟ یبتغی بذلک وجہ اللہ, اللہ تعالی کی رضا ضروری ہے, اخلاص نیت ضروری ہے. اگر کسی لا الہ الا اللہ بغیر خلوص کے پڑھ لیا تو وہ کیا آگ پر حرام ہوگا؟ وہ آگ پر حرام نہیں ہوگا, وہ جہنم میں جائے گا. وہ پھر یہاں پر ایک اہم بات ہے, موحدین پر جہنم حرام ہے, یا تو ابتدائن وہ جہنم میں جائیں گے نہیں, یا تو ابتدائن سرے سے جیسے کہتے ہیں جہنم میں جائیں گے ہی نہیں. اور یہ تین قسم کے لوگ ہیں موحدین میں سے. نمبر ایک وہ موحدین جنہوں نے, اب جب موحدین کی بات ہوتی ہے تو سمجھ لیں یہ وہ سچا موحد ہے جس نے کلمہ توحید کو ارکان اور شروط اور اس کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں جو بھی تقاضے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس پر عمل کیا سمجھنے کے بعد, اب یہ موحد ہو گیا. نہیں وہ تو ختم ہو گیا نا, اب ان کی بات ہو رہی ہے. ناقص تو اس حدیث میں ہے ہی نہیں, کیونکہ یہاں پر قید لگی گئی ہے, اس لیے جو ناقص ہو چلے گئے وہ دعویٰ کرنے والے ہیں. توحید کا دعویٰ تو لوگ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو توحید کا دعویٰ کرتے ہیں, ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو سچے موحدین ہیں. سچے موحد کی نشانی وہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کے ارکان اور شروط کو سمجھے گا, اس پہ عمل بھی کرے گا. اگر اس کو گن کے نہیں آتی وہ عمل ضرور کرے گا, کرتا ہوگا ان پہ. تو تین قسم کے لوگ ہیں جو ابتداءً جہنم میں داخل نہیں ہوگا موحدین میں سے. نمبر ایک ایسے موحدین جنہوں نے کبھی گناہ کبیرہ کیا نہ ہو, نمبر دو ایسے موحدین جنہوں نے گناہ کبیرہ تو کیا ہے لیکن ان سے توبہ کر لی مرنے سے پہلے, نمبر تین ایسے موحدین جنہوں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب تو کیا ہے لیکن ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی, انہوں نے توبہ نہیں کی اور گناہ کبیرہ کرتے کرتے مر گئے اور اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے ان کو معاف کر دیا, اپنے فضل و کرم سے, عدل انصاف سے نہیں. عدل انصاف کرتے تو ان کو ضرور جہنم میں سزا دیتے, لیکن اپنے فضل و کرم سے ان کو جنت میں داخل کر دیا. تو وہ جہنم سے آزاد ہو گئے. یہ یاد رکھ, اس کے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ موحدین جو چاہے جب چاہے گناہ کرتے رہیں. یاد رکھیں, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. لیکن مطلب یہ ہے جس جو موحد ہے, جو سچا موحد ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا زیادہ حقدار ہے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس شخص پر ضرور ہی برسے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ضرور نازل ہوں گی, لیکن خطرے میں ضرور ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ موحد ہے پھر زنا کرتے رہو, شراب پیتے رہو اور سود کھاتے رہو, بھی ہم تو موحد ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ہرگز نہیں. اور اس کی چار یا پانچ تقریباً جو اہم وجوہات میں وہ بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, وہ خطرے میں ہے, اور عقل سلیم اور قلب سلیم والے لوگ ہمیشہ عقل خطرے سے بچتے ہیں, اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالتے. نمبر دو, ایمان کامل کا تقاضا یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے. نمبر تین, ایسے موحد کو شرم آنی چاہیے کہ اگر اس کا رب اس پر اپنی رحمتوں کی بارش برسانا چاہتا ہے اور اپنی وسیع رحمت سے نوازنا چاہتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے, تو اسے کبائر کی طرف دیکھنا ہی نہیں, کرنا تو دور کی بات ہے, سوچنا بھی نہیں چاہیے, بلکہ اسے شکر گزار ہونا چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سید ولد آدم, اشرف المخلوقات علی الاطلاق, رات کو جب قیام کرتے تو ان کے دونوں پاؤں مبارک جو ہیں وہ سوج جاتے ہیں. ام عائشہ صدیقہ سوال کرتے, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں, تو آپ اس طریقے کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور ہمارے لیے قدوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بہترین نمونہ ہمارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ہم واقعی سچے موحد ہیں تو سچے موحد کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے, اور شکر کرنے کی جو علامت ہے وہ ہے کبیرہ گناہ سے دور رہنا. نمبر چار, کسی کو یہ گمان نہ ہو, کسی موحد کو یہ گمان نہ ہو, ارے جہنم میں تو تھوڑی دیر رہیں گے پھر تو نکل جائیں گے, توحید ہی کافی ہمارے لیے. جہنم میں ایک پلک برابر لمحہ بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے, قیامت دن اللہ تعالی اس شخص کو بلائے گا جو دنیا کا امیر ترین اور عیاش ترین بندہ ہوگا, جس کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی نہ ہو, لیکن وہ ہوگا جہنم والوں میں سے. اس شخص کو سلام اللہ وبرکاتہ, اللہ تعالی ایک ٹبکی جانتے, ٹبکی مارنا, یوں ٹبکی مارے نکال دے, بس یغمس غمسۃ واحدۃ, جہنم میں ایک ٹبکی پھر نکال دے گا, پھر پوچھے گا, اے میرے بندے کبھی تم نے کوئی نعیم زندگی میں دیکھا؟ کبھی کوئی اچھائی دیکھی ہے زندگی میں؟ تو کہے گا, اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم, تیرے جلال کی قسم, مجھے پتہ نہیں کہ یہ نعمتیں ہوتی کیا ہے, یہ خیر ہوتا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں, ایک ٹبکی سے دنیا کی ساری نعمتیں, ساری اچھائیاں, سارے مزے ایک ٹبکی میں, ایک لمحے میں ختم ہو گئے, اس کو یاد نہیں ہوگا. کو یہ نہ سمجھے کہ جہنم ہے آگ ہی ہوگی یہاں پہ مزے کر لیں بعد میں دیکھی جائے گی. نہیں میرے بھائی بات اتنی آسان نہیں ہے. انسان خطا کار ہے, غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, لیکن بہترین غلطی کرنے والے بہترین خطا کار وہ ہیں جو خطا کرنے کے بعد توبہ کرے. اب آتے ہیں حدیث کی طرف. حدیث کی جو اہم فوائد ہیں, نمبر ایک, اچھا اس سے پہلے ایک سوال ہے میرا, یہ نبی نہ صحابی ہیں سیدنا عثمان بن مالک الانصاری, اچھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میں گھر میں نماز پڑھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آئے, ان کے گھر میں جگہ متعین کی, وہ وہاں پر نماز پڑھی اور ان کے لیے یعنی جائز تھا کہ نہیں گھر میں نماز پڑھنا؟ ظاہر جائز تھا تو ان کو اجازت دی ہے کہ نہیں؟ وہ دوسرے صحابہ عبداللہ ابن ام مکتوم آتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ تمہیں مسجد ضرور آنا ہے. کیا تعارف ہے احادیث میں؟ نہیں تو پھر وجہ کیا ہے؟ اللہ اعلم. یہ بھی نابینا ہے, وہ بھی نابینا ہے, یہ بھی صحیح حدیث ہے بخاری کی, وہ بھی صحیح حدیث ہے بخاری کی. سید عثمان بن مالک الانصاری جو ہیں ان کا گھر دور تھا اور اذان کی آواز نہیں آتی تھی, اور سید عبداللہ ابن مکتوم جو ہیں وہ قریب تھے, اذان کی آواز آتی تھی,
جنگل میں سے گزر ہی نہیں پاتا تھا,
جو راستے میں قریب تھے, ہاں جنگل سے گزرتے یعنی درخت ہوتے تھے, کھجورے ہوتے تھے, جنگل تو نہیں ہوتا تھا لیکن کھجورے کے درخت ہوتے تھے, دو چار بھی نبینے کے لیے کافی ہیں. لیکن شاہد حدیث کا کیا ہے؟ اتسمع النداء, کیا اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں آتی ہے. فلا اجد لک رخصت, تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے. ان کی رخصت اس لیے تھی کیونکہ گھر بہت دور تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ جس مسجد میں جایا کرتے تھے وہ بھی دور تھی, کہ رات میں ندی عام تو نہیں ہوتی, ندیاں بہتی اور بالکل دور تھی, تو اس مسجد کی آواز بھی نہیں آتی تھی. مسجد نبوی تو ویسے دور تھی, جس میں وہ نماز پڑھائے کرتے تھے وہ بھی دور تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی کے لیے گھر کے اندر ان کو جگہ بنا کے دی کہ آپ یہاں پر امامت کر سکتے ہیں گھر والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, الحمدللہ.
جیسے کسی آدمی طبیعت خراب ہوتی ہے لیکن ندا تو سن رہا ہوتا ہے,
وہ الگ بات ہے,
سر میں کافی شدید درد ہے,
وہ پڑھ لیں فتقل ہم استفاعت ہوں, گھر میں پڑھ لیں.
لیکن سم ٹائم ہوتا ہے کہ آدمی مسجد میں آتا ہے تو وہ خشوع نہیں ہوتا اور درد جو ہوتا ہے نا شدت.
دیکھیں نا یہ بات ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں اتنی شدید تکلیف میں ہوتے کہ دو صحابہ پکڑ کے لے جاتے مسجد کے اندر. اگر ہماری حالت ویسی ہے تو تب بھی ہمیں پکڑنے والا تو نہیں ہے, چل کے جا سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں دین آسان ہے, دین یسر یسر نہیں ہے, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نہیں چل سکتے تو گھر میں پڑھ لیں, آپ کو ثواب وہی ملے گا جو آپ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں, بشرط یہ کہ آپ اس سے پہلے تندرستی میں ساری نمازیں پانچ وقت باجماعت ادا کرتے ہوں. یہ نہیں کہ کبھی ڈنڈی مار لی, کبھی پڑھی, کبھی گھر میں پڑھی, کبھی یہ نہیں. پانچ وقت, جو شخص پانچ وقت نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور کسی وجہ سے, سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی اور علت کی وجہ سے وہ نہ جا سکا مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے, وہ گھر میں پڑھ لے, اس کو انشاءاللہ وہی ثواب ملے گا جو وہ باجماعت نماز ادا کرتا تھا. اس حدیث کے سند کے تعلق سے جو فائدے ہیں, دو فائدے ہیں, کوئی بتا سکتا ہے؟ سند کے تعلق سے لطائف الاسانید میں دو ہیں. نمبر ایک, تین صحابہ نے اس کو روایت کیا, سند میں تین صحابی ہیں. عام طور پہ ایک صحابی حدیث کو بیان کر دیتا ہے لیکن ایک صحابی نے دوسرے سے سنا, دوسرے نے تیسرے سے سنا, ایک ہی سند میں تین صحابی ہیں. نمبر دو, روایت الاکابر عند الاصاغر, عمر میں سیدنا انس بن مالک بڑے ہیں سیدنا محمود بن ربیع سے, تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے چھوٹا بڑے سے روایت کرتا ہے نا, یہ بڑے چھوٹے سے روایت کر رہے ہیں, اسے کہتے ہیں روایت الاکابر عند الاصاغر. اچھا مجھے بات ہے، محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ سے بخاری میں روایت فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، میری عمر 5 سال کی تھی، مجھے یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ کے اوپر مج مجتن فی وجہی، پانی ہے نا منہ میں ڈال کے میرے اوپر پانی ڈالا اپنے منہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں 5 سال کی عمر کا بچہ ہے، اسے یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب دیکھا انہوں نے میرے منہ کے اوپر اس طرح سے پانی منہ کے اوپر ڈالا، یعنی مج کہتے منہ میں پانی ڈال کے اسے باہر نکالنا. 5 سال کا بچہ اور یہ ذہانت ماشاءاللہ اور یہ سمجھ، آج کے 10 سال بچوں کو سمجھ نہیں ہے میرا خیال ہے، مشکل سے ہوگی. پھر اس کو یاد رکھنا، اور سید محمد ربیع وہ صحابی ہیں جنہوں نے دیکھا تو ہے لیکن سنا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. 5 سال کا بچہ تحمل نہیں کر سکتا یا حدیث لے نہیں سکتا، ادا کر سکتا ہے، ہاں ادا کر سکتا ہے کہ یعنی اس نے اگر کسی سے سنا ہے بڑے ہو کر، یعنی اس نے لے تو لی حدیث کو، 5 سال کا بچہ تحمل کر سکتا ہے، اس نے کسی اور سے لے سکتا ہے، وہ 5 سال کا جو بچہ ہے. یعنی محمود بن ربیع نے یہ روایت عتبان بن مالک انصاری سے سنی، عتبان بن مالک سے. اور بعض علماء کے نزدیک ان کی روایت جو ہے وہ مرسل ہے، کہ انہوں نے سنا تو نہیں ہے لیکن دیکھا ہے. اگر کسی صحابی سے روایت کیا ہے تو وہ حدیث مرفوع سمجھی جائے گی، نہیں تو وہ حدیث مرسل سمجھی جائے گی بعض کے نزدیک. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کون ہے؟
جو
ملا ہو. اللہ اکبر. ملا اور یقین، ایمان لے کے آنا، دو چیزیں ضروری ہیں. اور ایمان کی حالت میں ہی وفات ہو، یہ بھی شرط ہے. 3 چیزیں ہیں، ملنا، ایمان لے کے آنا اور اسی پر موت ہونا، اسی کو صحابی کہتے ہیں. ایک تعریف ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان لائے اور اسی پر موت ہوگی. اس دیکھنے والے سے بہتر یہ لفظ جو آپ نے استعمال کیا ہے، یہ مشہور، یہ معروف لفظ ہے زیادہ. اور بالحجر اسقلانی اسی لفظ کو اختیار کیا ہے، یہ بہتر ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ نبینا، پھر نبینا دیکھ نہیں سکتے، پھر وہ صحابی نہیں کیا. تو اس لیے ملنا جو ہے وہ بہتر لفظ ہے، کیونکہ پہلے جو تعریف تھی پرانی کتابوں میں دیکھیں، وہ من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآمن به وما تعالى ذلك، من رأى، جس نے دیکھا. تو جو بہتر لفظ ہے وہ ملا. اب آتے ہیں حدیث کی جو اہم فوائد. نمبر 1، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے حرام کر دے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جسے چاہے جنت میں داخل کر دے، جسے چاہے جہنم میں داخل کر دے. نمبر 2، جس نے کلمہ توحید اخلاص نیت کے ساتھ پڑھا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اب نہیں جائے گا کیا مطلب ہے؟ کہ بدکاریں کرتے رہے جائے گا نہیں، وہی تفصیل جو پچھلے 10 میں نے بیان کی تھی، اس کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. یا تو جیسا بھی بیان کیا، ابتداء نہیں جائے گا اگر ایسا ہے جو میں نے 3 صورتیں بیان کی، یا ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا جہنم میں. تو دونوں تم سمجھ لیں، یعنی حرم علی النار، جہنم آگ کی آگ اس پر حرام ہے، یا تو شروع سے جائے گا ہی نہیں، یا جائے گا تو ہمیشہ نہیں رہے گا. اور کافر بدکار جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان پر آگ حرام نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیں. جب بات یہ ہوتی ہے نا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے بس توحید سمجھ لو اور گناہ کرتے رہو. اسے بار بار میں یہ بات کروں کہ یہ غلط فہمی کسی کے ذہن میں نہ رہے. ہماری دعوت یہ نہیں کہ موحد بن جاؤ اور گناہ کرتے رہو، موحد بنو اور گناہ بھی نہ کرو. نمبر 3، صرف زبان کا قول اور بدن کا عمل کافی نہیں، الا یہ کہ جب تک نیت میں اخلاص نہ ہو. نمبر چار اخلاص کی اہمیت اور اخلاص کا فضل اور اخلاص لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. نمبر پانچ توحید کی فضیلت کیا فضیلت ہے؟ جہنم حرام ہو جاتی ہے, بریکٹ میں لکھیں جہنم حرام ہو جاتی ہے. نمبر چھ اللہ تعالی کی رحمت اور فضل و کرم کی وسعت کا ثبوت. نمبر آٹھ جہنم سات نمبر سات جہنم موجود ہے, جہنم کا ثبوت. اور آخرت کا بھی ثبوت, جہنم تو آخرت میں ہوگی, جنت جہنم کی باتیں جو ہے وہ آخرت میں ہی ہوگی. نمبر آٹھ اللہ تعالیٰ کی صفت الوجہ کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے. کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اس قاعدے کی بنیاد پر کیسا چہرہ ہے ہم نہیں جانتے, چہرہ ہے جی ہاں ہے, کیونکہ اس کی دلیل ہے کہ چہرہ موجود ہے لیکن اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے, اس کی کیفیت کی دلیل نہیں ہے. نمبر نو کلمہ توحید صرف زبان کا قول نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دل کا یقین اور بدن کے اعضاء سے عمل بہت ضروری ہے. نمبر دس کلمہ توحید کے ارکان اور شروط کو جاننا اور ان پر عمل کرنا فرض ہے. ہو گئے گیارہ, نمبر گیارہ منکرین صفات کا رد, جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں کون ہے منکرین صفات؟ جہمیہ, معتزلہ اور اشاعرہ, بریکٹ میں لکھیں جب معتزلین کی بات آتی ہے یہ تین ہوتے ہیں. نمبر بارہ مرجیوں کا رد, مرجی گروہ کا رد جو کہتے ہیں کہ کلمہ توحید صرف زبان سے کافی ہے, جسے زبان سے پڑھ لیا کلمہ توحید وہ پکا مومن ہے. یہاں پر جب تک کہ وہ اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھے گا, اور اخلاص دل کا عمل ہے, تب تک کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. تیرہ نمبر تیرہ سیدنا عتبان رضی اللہ عنہ کی فضیلت, اور وہ اس حالت میں بھی اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے کوشاں تھے. نمبر 14 نماز کی اہمیت اور صحابہ کے دل میں اس کی قدر و قیمت. اللہ تعالی رحم کرے, آج کے دور میں نماز ضائع ہو چکی ہے. بہت سارے مسلمانوں کو نزدیک نماز کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کو اس ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لا الہ الا اللہ, کتنی سخت بات ہے. ان کے بعد آنے والوں میں سے ایسے لوگ آئے جنہیں نماز کو ضائع کر دیا. جو ہی نماز ضائع ہوئی, واتبعوا الشہوات, اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات, فوراً شہوتوں کی اتباع کرتے گئے. جہاں پر شہوت ہے وہیں پر دیکھو گے, جہاں پر بدکاری وہیں پر نظر آئیں گے. انہی کے لیے اللہ تعالی نے غی تیار کر کے رکھا ہے, وہ ضرور غی کو پائیں گے. غی ایک وادی ہے جہنم میں, جس میں جہنموں کی پیپ کا دریا بہتا ہے. پیپ وہ ان کی غذا ہوگی. جب آیت نازل ہوئی, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے, عظیم فرشتے رو رہے ہیں, کبھی سوچا ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سنا, انہیں رونا شروع کر دیا. اے جبریل, تو کیوں رو رہا ہے؟ جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو پڑھا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. کیا جبریل میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے؟ سوال دیکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم. اے جبریل, کیا میری امت میں سے ایسے لوگ بھی آئیں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے؟ یہ ہو سکتا ہے کبھی؟ تعجب کا سوال دیکھیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم تعجب کر رہے ہیں اس امت پر کہ میری امت وہ نماز کو چھوڑ دے گی. لیکن اللہ تعالی نے ساتویں آسمان سے اس آیت کو نازل کیا, اس لیے رونے کے اس وقت کوئی چارہ نہیں تھا. اور یہ حق ہے, ایسا کرے گی امت. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیری امت ایسا کرے گی. آج ہم امت کے دعوے دار تو ہیں, اور اس دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے بھی دعویٰ کرتے ہیں. پانچ وقت نماز 24 گھنٹوں میں با جماعت ادا کرنا سب سے مشکل کام ہے اس مسلمان کے لیے. آج مشکل سے مشکل کام یہ کرے گا. کبھی دیکھیں بینک کے باہر جب بل دینے ہوتے ہیں نا, بجلی کے وغیرہ کی, کتنی لمبی لائن ہوتی ہے. دھوپ, تپتی ہوئی دھوپ میں میں نے دیکھے بےچارے, کبھی سر پہ ہاتھ رکھا ہے, کبھی سر پہ اخبار رکھے, کبھی کیا, کھڑے ہیں بےچارے, لمبی لمبی لائنیں. کس لیے؟ بس بجلی ہے بےچارے. یہ بجلی کٹ جائے گی تو ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ بغیر نماز زندگی گزار سکتے ہو؟ ارے اے سی نہیں تو تھوڑی گرمی نہیں برداشت کر سکتے ہو تم؟ غے کی وادی میں کیا کرو گے؟ اور یہ نہ کہنا کہ میں موحد اللہ تعالی غفور الرحیم ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے, تجھے رونا نہیں آتا؟ کیسا موحد ہے تو. پیپ کو دیکھ کر گھن آتی ہے دور سے, جب خوراک بنے گی تیری تو کیا کرے گا؟ دو دو گھنٹے لائن میں کھڑے ہوتے, فٹ بال کا میچ ہے, کرکٹ کا میچ ہو, 10-10 گھنٹے کھڑے رہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, انٹرٹینمنٹ ہے یہ, اپنی روح کو خوش کر رہے ہیں. بےچارے روح تھکی ہوئی ہے نا, پرابلمز ہیں دنیا میں ہر طرف, تو انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے. ڈیڑھ گھنٹے کا فٹ بال کا میچ ہے, دو منٹ میں بیٹھیں گے نہیں, مشکل سے بریک کے وقت پہلے ہاف کے بعد جا کے کچھ کھا پی کے آتے ہیں, بےچارے کھانا پینے بھی حرام ہو گیا, لمبی لمبی لائن بینکوں میں تپتی ہوئی دھوپ میں, یہاں پر تو کھڑے ہو سکتے ہو, اپنے رب کے سامنے دونوں پاؤں جوڑ کر سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہو سکتے ہو جس نے تمہیں یہ عزت دی, تمہیں انسان بنایا سب سے پہلے, اور اس سے پہلے تمہیں مسلمان گھر میں پیدا کیا. اللہ کی قسم اسلام کی عزت وقار احترام ان لوگوں کے دلوں میں دیکھو جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں, جو پیدائشی مسلمان نہیں ہیں. تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں مسلمان اسلام تحفے میں دیا, مفت دیا ہے, جب تو نے اس دین کی قدر نہیں کی لوگوں کی نظر میں تیری قدر گر گئی. بے قدرے ہیں ہم لوگ, ہم بے قدرے ہیں. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, او کامیابی کی طرف. کہہ کے دیکھو لوگوں کو باہر چلتے ہوئے, یہاں پہ اچھے لوگ ہیں اس ملک میں, انشاءاللہ کہتے نہیں کہتے, تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کہ تو فلاح کی طرف نہ جاؤ؟ یہ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں لوگ. ابھی اگر اس کو ارجاء نہیں کی تو ارجاء کیا ہے مجھے بتائیں, مرجی کون ہوتے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں مرجی تو ختم ہو گئے, کیا ضرورت ہے لوگوں کو بیان کرنے کی؟ آج امت میں جتنے مرجی موجود ہیں کوئی گروہ موجود نہیں ہے. آج نماز پڑھو, حی علی الفلاح, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. تو جانتے اللہ تعالیٰ کس کے لیے غفور رحیم ہے؟ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا حقدار ہے. کیا تو حقدار ہے؟ جاؤ ذرا شیشے کے سامنے شکل دیکھو اپنی, اپنے عیب دیکھو جو تمہارے اندر ہیں, تو اس لائق ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت اور مغفرت نازل فرمائے؟ اتنی رحمت کافی نہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھر میں پیدا کیا, انسان بنائے. گدھا ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ انسان ہمارے اپنے انسان ہیں ہم. اس انسانیت میں ہمارا کتنا کمال ہے کہ ہم انسان بنے ہیں. کوئی کمال ہے ہمارا؟ کیا کمال ہے ہمارا مجھے بتائیں. کوئی بتا سکتا ہے کہ میں انسان بنوں اپنی مرضی سے؟ کوئی بتا سکتا ہے یہ میری محنت ہے میں انسان بنوں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہ تو انسان اپنی مرضی سے بنا ہے, نہ تیری آنکھ, یہ آنکھ کا نور جو ہے نا یہ تیری بس میں نہ تھا, یہ کان تیرے سنتے ہیں یہ تیری بس میں نہ تھا, جس زبان سے تو بول رہا ہے یہ تیرے بس میں نہ تھی, یہ سانس جو تو لے رہے تیرے بس میں نہ تھی, یہ تیرا دل جو دھڑک رہا ہے تیرے بس میں نہ تھا, یہ عقل جو سوچ رہی ہے تیرے بس میں نہ تھی. اتنی نعمتیں ہیں تیرے رب کی تیرے اوپر, تو پھر بھی دس منٹ کے لیے اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے کھڑے نہیں ہو سکتا؟ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ اے انسان, ہسپتال میں جا کے دیکھو, ذرا جا کے دیکھو ہسپتالوں کی زندگی کیا ہے, لوگ کیا تمنا کرتے ہیں, اندھا کیا تمنا کرتا ہے مجھے بتائیں, جسے آنکھوں کا نور کیا تمنا کرتا ہے؟ میری پوری دنیا لے لو, مجھے آنکھوں کا نور دے دو بس. اگر آنکھوں کا نور بکتا تو وہ کہے گا میری ساری دنیا لے لو, میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں بس. لیکن آنکھوں کا نور بکتا نہیں ہے کہیں, کہیں سے حاصل نہیں کر سکتے. اس سے پہلے کہ اللہ تعالی تیری خون کی ایک ایک بوند کا حساب لے, پتہ ہے دل دھڑکتا ہے نا, یہ بھی نہ کہنا کہ میرا دل میری مرضی سے دھڑکتا ہے, دل دھڑکنا ہے نا اور خون جا رہا ہے, ایک بیٹ میں ایک کنٹریکشن میں 72 ml جاتا ہے جو خون نکلتا ہے. اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک قطرہ جو تیرے دل سے نکل رہا ہے اور تیری آنکھوں کا نور بن کے تجھے یہ دنیا دکھا رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس ایک ایک قطرے کا حساب لے جو تو نے آنکھیں لگائی حرام پر. ایک ایک قطرہ کان میں گیا, اس کان کو لگایا حرام پر. ایک ایک قطرہ زبان پہ گیا, اس زبان کو لگایا حرام پر. ایک ایک قطرے کا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حساب لے, ابھی اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ، ابھی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف واپس آ جاؤ، ابھی فلاح پانے کے لیے آسان راستہ ہے فلاح پانے کا، مشکل راستہ نہیں ہے، اللہ گھر کی طرف واپس آ جاؤ۔ بہرحال تو امت نے، امت کے بہت سارے لوگوں نے اس نماز کو ضائع کر دیا۔ آج تو یہودی بھی ہنستے ہیں، میرے بھائی یہ کہاوت نہیں ہے، حقیقت ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہاوت ہے۔ یہودی کہتے ہیں یہ مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آج ہمیں اس دن کا ڈر ہے جب جمعے کی نماز کی تعداد فجر کی نماز کے برابر ہو جائے گی، ہمیں اس دن کا ڈر ہے۔ اب ہم نہیں ڈرتے مسلمانوں سے کیونکہ میگزین میں آئے ہیں۔ جمعے کے دن دیکھو لوگ دھوپ پہ باہر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ اس مسجد میں دیکھو، یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو بس منے کے اندر بھی نماز پڑھے ہیں پہ آ کے، اتنی لوگ ہوتے ہیں یہی مسلمان۔ فجر کی نماز میں کہاں ہوتے ہیں؟ فجر کی نماز میں کہاں؟ فجر کی نماز کا دوسرا رب ہے اور جمعے کی نماز کا دوسرا رب ہے کیا؟ جمعے کی نماز کے لیے اتنی محنت اور فجر کی نماز کے لیے کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے خود ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی تعداد جمعے کی نماز میں فجر کے برابر ہو جائے گی تب تو ہمارا زوال شروع ہوگا۔ سنا اے بے نمازی، تو نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اب تو یہودی بھی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مسلح ہیں بےچارے ہیں، یہ رونے کے لیے، دھاڑے مارنے کے لیے تو شیر ہیں، کرنے کے لیے بےچارے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، نماز کا کہو پیچھے بھاگتے ہیں، کہہ کے دیکھو نماز کے لیے۔ اسی توحید اور نماز سے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت بخشی ہے، اللہ کی قسم تا قیامت کوئی عزت پا نہیں سکتا، وہ نہیں پا سکتا وہ عزت۔ جس نے بھی عزت حاصل کرنی ہے میرے بھائی، اس توحید اور سنت میں ہے۔ سب سے پہلے رکن کلمہ توحید ہے، کلمہ شہادت، دوسرا رکن نماز ہے۔ ان دونوں کو ضائع کر دیا امت نے اور رو رہی ہے یہ امت، ارے ہم پس رہے ہیں، ہماری نہ جان محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، حکمران بک چکے ہیں، کافر حملہ کرنے والا ہے، کافر سب مل گئے ہمارے اوپر، امت میں تفرقے پڑ گئے ہیں، درانے پڑ گئے ہیں امت میں، کون ہے ہمارا؟ ہم بیچارے ہیں، واقعی بیچارے ہیں، نہ توحید کو سمجھا اور نہ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی۔ دین کے دو رکن گرا دیے۔ زکات تو کوئی جانتا ہے ہمارے ملک میں زکات کے تین رکن تو ایسے سمجھے کہ گئے، مشکل سے کوئی جانتا ہے، دو رکن اٹھا کے، وہ بھی اچھے لوگ روزے بھی رکھتے ہیں رمضان میں اور حج کے لیے بھی سب سے آگے ہوتے ہیں، کیونکہ حاجی صاحب کے روانہ اچھا لگتا ہے نا۔ اللہ تعالی رحم کرے تو اگر اس امت میں دوبارہ عزت چاہتے ہو، پانچ رکن ہے میرے بھائی، پانچ رکن ہے اسلام کے، پانچ، ابھی چھٹا نہیں، پتہ چھٹا ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا، پانچ اتنی بھاری ہیں اس امت پہ، پانچ، اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، ان پانچ ارکان کو اپنے نصب العین بنا لو، یہاں پہ زندگی کا گزارنے کا ایک منہج طریقہ بنا لو، میں قسم کھا رہا ہوں، دیکھو ہر شخص، بشرطے کہ ہر شخص کرے عمل، اور کر سکتا ہے ہر شخص۔ اس انسان نے کیا کچھ نہیں کیا اس دنیا میں آ کے، کس مشکل سے، یعنی وہ کون سی مشکل تھی جس انسان کو روکا ہے، ہر مشکل سے وہ آگے بڑھتا گیا اور پیچھے چھوڑتا گیا۔ پانچ ارکان کو اگر آپ نصب العین بنا لیں، یہاں پہ رکھیں، دونوں آنکھوں کے درمیان میں رکھیں، اس پہ عمل کرتے رہیں، اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، دیکھیں اس امت میں عزت کیسے آتی ہے۔ کبھی حقوق الانسان کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی یونائٹڈ نیشن کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی کون سا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کبھی کون سا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ہر دروازے سے ٹھوکر ہی ملتی ہے اللہ کی قسم۔ اس مسلمان کو کیا ملا ٹھوکر کے علاوہ؟ ٹھوکریں کھا کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں، جو دروازہ ہمیشہ کھولے اس کی طرف نہیں جاتے، اپنے رب کے دروازے کو چھوڑ کر ہزاروں دروازوں کی طرف گئے ہیں، آسان دروازے کو چھوڑ کر، کھلے ہوئے دروازے کو چھوڑ کر، بند دروازے، مشکل دروازے کی طرف گئے ہیں، ملنا کیا تھا؟ عزت ملی کیا؟ ذلت دگنی ہو گئی۔ میرے بھی ہمارے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ آج مسلمان صرف ذلیل نہیں ہے، ذلیلوں کا ذلیل ہے. یہودی کون ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. یہودی قرآن میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ ان پر لکھ دی گئی ہے ذلت، رسوائی یہودیوں پر لکھ دی گئی ہے، یہ محتاج رہیں گے ہمیشہ. لیکن آگے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، الا یہ کہ ان کو ڈھیل دے دیں لوگ، یہ لوگ خود ڈھیل دے دیں، یا اللہ تعالیٰ کو ڈھیل دے دیں، یا اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیں، یا یہ لوگ ڈھیل دے دیں. ہم نے ایسی ڈھیل دی جب دین کو چھوڑ دیا، ارکان اسلام کو نہیں سمجھا اور چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے موقع پر مسلط کر دیا. وہ اللہ تعالیٰ کی سنت کو نیا ہے، یاد رکھیں. جب بنی اسرائیل مومن تھے ان کا غلبہ تھا، عزت تھی، جو ہی شرک بدعات خرافات میں پڑ گئے اللہ کے کلام کو، تورات کو تبدیل کیا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کر دیا. کس کو کیا؟ کس کو کیا جانتے؟ یہودیوں پر کون مسلط ہے؟ بت پرست. اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بت پرست تھے سارے، ان کے قابض جو تھے، جب بدکاری آتی تھی یہ آتے تھے. اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے فرعون کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیا. جو ہی نبی آیا اور ایمان آیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کیا، عزت ملی کہ نہیں؟ فرعون ہلاک ہوا. پھر جو ہی تحریف کی، تورات کی، اور اللہ تعالیٰ دین کو تبدیل کیا، شرک بدعات اور خرافات میں غرق ہو گئے، پھر ذلت مل گئی، پھر وہی بت پرست آئے، پھر وہی انہوں نے قبضہ کیا. اللہ تعالیٰ کی سنت کون یہ ہے؟ جب تک توحید اور سنت موجود ہے، عزت موجود ہے. جو توحید اور سنت گئی کسی قوم سے، ذلت آئی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو رونا، چیخنا، چلانا اب بند کرو، توحید اور سنت کی طرف اپنا رخ کر لو، واللہ نجات اسی میں ہے. چاہے کوئی ہمیں کہے یہ وہابی ہیں، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، چاہے جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں آج دے لیں، سامنا وہاں پر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حق اور باطل وہاں پر نمایاں ہوگا. کون حق پر تھا، کون باطل پہ تھا. لیکن یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم ضرور دی ہے. جو آج توحید و سنت کو نہیں سمجھنا چاہتے ان کو میں خواہ، اب صرف بے نمازی نہیں ہے، بے نمازی پہلے تھا، جو توحید و سنت کو نہیں اپنانا چاہتے ان سے یہ گزارش کر رہا ہوں، ہماری دعوت واضح ہے. یا رسول اللہ، یا غوث مدد، علی مشکل کشا کی بجائے یا اللہ مدد کہو. غیر اللہ کے لیے نظر و نیازیں، قربانیاں کرنا چھوڑ کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرو. غیر اللہ سے مدد مانگنا بند کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. یہ بدعتیں، جشن میلاد النبی منانا، رجب کے کنڈے ہیں، شب برات ہے، مختلف قسم کی جو بدعتیں آج امت میں موجود ہیں، ان کو چھوڑ دو اور ان کی جگہ سنت پر عمل کرو. بدعی اذکار، ہو اللہ ہو اللہ ہو کو چھوڑو اور سنت کی طرف آؤ. افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اب ہو کو چھوڑو اور لا الہ الا اللہ پڑھو. ہماری یہ دعوت ہے، قیامت کے دن سامنا ہوگا اور ہونا ہے. میرے بھائیوں، مجھ سے اگر سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیوں منع کیا کہ صرف یا اللہ مدد کہو اور کسی اور کو نہ پکارو، جواب ہے کہ نہیں؟ ادعونی استجب لکم، اللہ تیرا فرمان ہے، تیرا حکم تھا، مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں. اياك نعبد واياك نستعين اللہ تعالیٰ، میں نے وعدہ کیا تھا سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، میں نے تو اس وعدے پہ عمل کیا. ہاں بھائی تو بتا یا رسول اللہ مدد، علی مشکل کشا، غوث حاجت روت، تو مجھے بتا کیا دلیل ہوگی تمہارے پاس؟ فلان عالم کا قول ہے، فلان امام نے کہا تھا، کس عالم کا قول ہے تمہارے پاس مجھے بتاؤ؟ کس صحابی کا قول ہے تمہارے پاس؟ آپ کہتے ہو میں حنفی ہوں، امام ابو حنیفہ کا قول ہے مجھے دکھاؤ. ایک جگہ پہ دکھا دو امام ابو حنیفہ نے کہا ہو یا رسول اللہ مدد، ایک مرتبہ تو دکھاؤ. علی مشکل کشا ایک مرتبہ دکھا دو، امام ابو حنیفہ کی کتابیں موجود ہیں. عبد القادر جیلانی کی کتابوں سے دکھا دو جہاں پر انہوں نے کہا میں حاجت روا ہوں، دکھاؤ. جہاں پر انہوں نے کہا ہو یوں کہا کرو علی مشکل کشا ہو حاجت روا. پھر اگر سوال ہوگا تو نے جشن میلاد النبی کیوں نہیں منایا؟ جواب ہے کہ نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. اللہ تعالیٰ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ان کے جانشین صحابہ نے نہیں کیا، جن پر تو راضی رہا، عبد الرضامندی کی گواہی دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے نہیں کیا. اے اللہ میں نے نہیں کیا، تو نے کیوں کیا؟ کیا جواب ہے؟ ہے تو لاؤ. ابھی تو ادھر ادھر جا سکتے ہو، الٹی سیدھی مار سکتے ہو، میں سچ کہہ رہا ہوں، غلط فہمی ابھی دس سو بیسوں لے کے آئیں گے. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، یہ بھی دلیل ہے. یہاں پہ کہاں ہے جشن میلاد کا کوئی ذکر ہے؟ یہاں پہ صیام یوم الاثنین والخمیس ذلك یوم ولدت فیہ ویوم انزل علی فیہ، یہ دلیل ہے. یہ دلیل ہے جشن میلاد النبی مناؤ، یہ دلیل ہے. لیکن وہاں پر کیا کرو گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ تو یاد رکھو وہاں پر ایئر کنڈیشن نہیں چل رہا ہوگا، آرام سے بیٹھ کے یہ بات نہیں ہوگی. وہاں پہ اس ماحول کو سام مد نظر رکھتے ہوئے زمین تابے کی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ زمین یہ زمین نہیں ہوگی، یہ آسمان نہیں ہوگا، سورج میل کے فاصلے پر ہوگا، براہنا بدن، ننگے پاؤں، ننگا سر، پسینے میں ڈوبتے ہوئے کیا جواب دیں گے ہم؟ اس لیے میری گزارش یہ ہے قرآن اور سنت کی طرف آؤ اور شرک بدعات اور خرافات چھوڑ دو، نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرو، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. کہاں پہ تھے پتہ نہیں، نمبر 15، نماز نفل ادا کرنا باجماعت جائز ہے. اب میں حدیث کی طرف آتا ہوں، جو حدیث میں نے پوری مکمل بیان کی. کیسے؟ جب سیدنا عثمان کے گھر میں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دو رکعت نماز پڑھی، کون سی تھی؟ نفل نماز تھی. نفل نماز باجماعت ادا کرنا جائز ہے. سیدنا مالک بن دخشم رضی اللہ عنہ کی فضیلت، اور وہ منافقوں میں سے نہیں تھے بلکہ یہ بھی بدری صحابی تھے. ان کی برات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی. کیا فرمایا؟ اللہ تراہ قال لا الہ الا اللہ یرید بذلک وجہ اللہ، یعنی یہ وہ ہے جس نے کلمہ تو پڑھا زبان سے لیکن دل کے اخلاص بھی موجود ہے، کیونکہ گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی. اسے مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ بعض صحابہ نے نماز نہیں پڑھی، وہ بعد میں آئے اور وہ باتیں کرتے رہے. تو اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر شخص مسجد میں بیٹھا ہے، بعض نماز پڑھ رہے ہو، تو آپ کے لیے بات کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ ان کی نماز میں خلل پیدا نہ ہو. کتنی ہو گئے؟ یہ لکھ لیا کہ مسجد میں بات کرنا ہاں استار مسجد میں بات کرنا، یعنی فرض نماز کے بعد آپ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ سنتیں ادا کر رہے ہیں، آپ نے کوئی ضروری بات کرنی ہے تو یہ آپ کے لیے جائز ہے، بشرطیہ کہ ان کی نماز میں خلل پیدا نہ ہو، آہستہ آپ بات کر سکتے ہیں. نمبر 18، مفضول کے لیے جائز ہے کہ وہ فضیلت والے کو اپنی طرف بلائے کسی مصلحت کے لیے. مفضول کون ہے؟ سیدنا عتبان صحابی. وہ فضیلت والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا، عام طور پہ بڑے بلاتے ہیں چھوٹوں کو، یہاں پر الٹا ہو گیا ہے. اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں کہ میرے گھر کی طرف آئے، لیکن مصلحت تھی کہ نہیں؟ مصلحت تھی، اس مصلحت کے لیے بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 19، مہمان کے لیے جائز ہے کہ وہ امامت کرائے اگر میزبان اجازت دے، کیونکہ اصل جو ہے حق میزبان کا ہی ہے کہ وہ خود امامت اپنے گھر میں کرائے، اگر اجازت دے دے کسی کو تو اس کے لیے جائز ہے. نمبر 20، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور حسن اخلاق کہ انہوں نے دعوت کو قبول بھی کیا اور یہ حسن اخلاق مختلف جگہوں پہ نمایاں ہوا ہے. جانتے ہیں سب سے پہلے اندر گئے بیٹھے نہیں، پھر اجازت لی اندر جانے کی گھر میں، دیکھیں پھر اندر گئے بیٹھے نہیں. نمبر 3، پھر اجازت ان سے لی کہ میں نماز کہاں پڑھوں. اس میں ایک فائدہ بھی ہے کہ لوگوں کے گھر میں تجسس نہ کیا کرو، اگر خود پڑھتے تو کبھی اس کمرے میں جاتے، اس جگہ پہ جاتے، اس جگہ پہ جاتے، اب جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور میزبان سے ہی سوال کیا کہ میں کس جگہ پہ نماز پڑھوں تمہارے لیے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر جاتا ہے، وہ گھر تو خود کھول دیا، اب آ جائیں، اب دعوت میں نے دی کہ میرے گھر میں آ کے ایک جگہ پہ نماز پڑھیں، تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا جہاں پر جائیں جو بھی کمرہ پسند ہے جو بھی جگہ پسند وہاں پڑھ لیتے، تو اس میں تجسس ہوتا کہ نہیں، گھر میں جو چیز کہاں پڑھی ہے جو نظر آتی کہ نہیں. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ گھر والے سے سوال کیا جائے کہ بیٹھنا کہاں پہ ہے، جس نے بلائے ہے وہ کام کیا ہے، تاکہ یہ نہ ہو باتوں بات میں اصل کام رہ جائے اور جو باقی عمل ہوتا رہے. تو میرے بھائی، مسلمانوں کا ستر جو ہے یہ دین کے اہم بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. مسلمان پہ بھی پردہ رکھنا، گھر کا پردہ بھی ہے میرے بھائی، اس کا کیا رہن سہن ہے، کیسا ہے. لوگ تو تاڑ میں رہتے، صبح دروازہ کھلا نہیں جھانکا نہیں. اللہ کے بندے، یہ بھی ادب، دروازے میں جب دستک دو تو سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ. بھائی گھر میں کیوں جھانکتے ہو؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہو کر بھی نہیں جھانکے، گھر کے اندر کھڑے، میزبان نے خود بلایا ہے. لیکن ادب دیکھیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تعلیم صحابہ کرام کو دے رہے ہیں کہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں جب تک کہ انہوں نے خود اشارہ نہیں. اب نابینا نے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر وہاں پہ نماز پڑھیے. نمبر 21، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، کہ جب ایک صحابی کو برا کہا گیا دفاع کیا کہ نہیں؟ دفاع کیا، اور جو ان کی غلط فہمی تھی وہ بھی دور کی. نمبر 22، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بدعتیوں کے ساتھ بات کرے تو وہ بھی بدعتی ہے. یہاں پہ منافق کا لفظ ہے نا، کہ منافق کی طرف زیادہ بات کرتا ہے، ان سے زیادہ بات کرتا ہے. صحابہ نے شک کیا، بات صحابہ نے، یہ بھی منافق ہے. شک کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کی طرف ہمیشہ بات کرتا ہے. اگر کوئی شخص ان کو نصیحت کے لیے جائے تو کیا وہ بھی بدعتی ہے کیا؟ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بدعتی ہیں یا فاسق لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی ان جیسا ہے. لیکن شرط یہ ہے یہاں پہ کہ ایسا تعلق رکھنے والا ان سے ایسا تعلق رکھے، کس لیے؟ دعوت کے لیے. دعوت کے لیے. یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ ایسا تعلق رکھے وہ خود بدعتی ہو جائے یا خود بھی فاسق ہو جائے, تو فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کن فیکون نہیں ہے, یہ کہاں سے لیا؟ سآتی انشاء اللہ, اللہ تعالی نے چاہا تو میں آؤں گا, بغیر اللہ تعالی کی مرضی کے میرے بھائی اس کائنات میں کچھ نہیں ہوتا ہے. جو خود صاحب تصرف ہوتا ہے تو اس کو پھر کسی مشیت کی ضرورت نہیں پڑتی, اس خود اپنی مشیت ہوتی ہے. نمبر 23-24 کتنی ہے؟ اگر کوئی کام کرنا ہو تو سنت یہ ہے, مستقبل میں کوئی کام کرنا ہو سنت کیا ہے؟ میں یہ کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کیا ہے نا, سنت ہے مستقبل میں کوئی کام کرنے کے لیے. نمبر 25, سید ابوبکر صدیق کی فضیلت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے. سید ابوبکر صدیق کی فضیلت. اتنے کافی ہیں. اس کی اس حدیث کی مناسبت کیا ہے اس باب کے ساتھ؟ فضل التوحید. مناسبت یہ ہے کہ جس شخص کی موت اس حالت میں ہو کہ اس نے مرتے وقت لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ زندگی گزاری ہو, یعنی مرنے سے پہلے, تو اس حالت میں وہ مرا ہو کہ مرتے وقت بھی وہ زبان سے کلمہ توحید پڑھتا ہو, دل میں اخلاص ہو, تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا, اس کے اوپر آگ حرام ہے. تو یہ توحید کی فضیلت ہے. کیا ٹائم ہو گیا؟ چلو اگلی حدیث میں, اگلے درس میں دونوں میں حدیث انشاءاللہ بیان کروں گا. کافی اتنا ٹائم ہو گیا. دیکھیں اللہ رحم کرے, جس کا یہ جس کی یہ نیت ہے انشاءاللہ کہہ رہا ہوں میں نے کرنا نہیں ہے, تو وہ شخص خطرے میں ہے. بھی دیکھو اگر مروت میں آ کے تم کہہ رہے ہو کہ ایک ہوتا میں کوشش کروں گا, یعنی انشاءاللہ کوشش ہے, یعنی زیادہ تر یہ ہے کہ میں نہیں آؤں گا لیکن کوشش ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, انشاءاللہ تو ہے. لیکن ایک شخص سے اسے پتہ میں نے جانا نہیں ہے, یعنی یہ اکثر کب کیسے ہوتا ہے جب باہر جاتے ہوئے نماز, میں نے مثال دی ہے, اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, چلو بھی نماز جماعت ہو رہی ہے انشاءاللہ, یعنی بیٹھا ہے, یہ شخص خطرے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دے, یہ چاہے کہ تو نماز پڑھے نہ, یعنی وہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں پڑھ لیتا, میں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا میں نہیں پڑھی. یعنی یہ نہ ہو, نعوذ باللہ, ایسے شخص اگر یہ نیت رکھے اور یہ بات کہے کہ انشاءاللہ میں پڑھوں گا اور نہیں پڑھی سستی کی وجہ سے بغیر کسی وجہ سے, وہ شخص خطرے میں ہے کہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس کے دل پر مہر نہ لگا دے, پھر وہ کبھی نماز پڑھ ہی نہ سکے. تو انشاءاللہ انسان کہے اچھی بات ہے, ہر وقت کہے, اور اگر کوئی عمل نہ کر سکے تو معذرت لے لے, یعنی دیکھتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا یہ کام, تو معذرت ہے بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. ہاں اگر اس کی 1% بھی چانس ہے کہ وہ کام کرے گا تو پھر انشاءاللہ تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بس اس کی ہو رہی جو 0% بالکل. دوسری مثال یہ ہے تبلیغی جماعت والے نام لکھواتے ہیں, میں نام تو لکھوا رہے, نام کا کی برکت ہے, نام کا ثواب تو لے لیں. اب بیچارے, مجھے یاد میڈیکل کالج کے زمانے میں نام زبردستی لکھتے تھے, اب نام تو لکھ لیا اب کیا کرتے. اب یہ کہہ دیں انشاءاللہ میں جاؤں گا, بس یہ کہہ دیں آپ, او بھائی میں نے جانا ہی نہیں ہے, میں انشاءاللہ کیسے کہوں؟ نہیں آپ کہیں تھے دیکھیں انشاءاللہ جائیں گے آپ. اب بھائی نیت دیکھیں, نیت تو ہے نا, میں نیت ہے تو نہیں. اچھا نام لکھوانے کا انشاءاللہ جو ہے, نام لکھوانے کا جو ہے وہ ثواب ضرور ملے گا. میں یہ کہتا ہوں یہ طریقہ درست نہیں ہے اللہ. یعنی اس میں دیکھیں اب پتہ کتنی غلطیاں ہیں. نمبر ایک یعنی معذرت کے ساتھ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر جب تک کہ آپ اچھائی کے راستے پہ نہیں چلو گے آپ اچھائی پا نہیں سکتے ہو. اب لوگوں کو نماز کی طرف بلانا چاہتے ہو, لوگوں کو آپ اچھا بنانا چاہتے ہو, برائی سے روکنا چاہتے ہو, لیکن آپ کا طریقہ بھی تو صحیح ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے. اب نام لکھواؤ, میں جانا نہیں چاہتا ہوں, نام لکھ دیا. اب یہاں پر نمبر پہلی غلطی جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی, میں نہیں کہتے وہ چاہتے, نہ چاہتے ہوئے بھی یہ غلطی ہو رہی ہیں. وہ نہیں چاہتے یہ چیز ہو, اپنی جماعت والے نہیں چاہتے. جھوٹ کی تعلیم, تعلیم ہے کہ نہیں, وہ نام لکھو, جھوٹا نام لکھوا لو, لکھواؤ ضرور. ارے بھائی جھوٹا نام کیوں لکھتے ہو میرا, میں نے جب جانا ہی نہیں ہے, نہیں نام لکھو. دوسری بات یہ کہتے کہ نیت کر لو, نیت کا آپ کو اجر ملے گا. اس نیت کا اجر ملتا ہے جس نیت کے ساتھ یہ عزم ہو کہ یہ کرنا ہے. جب عزم ہی نہیں کرنا کہ پھر نیت کا کیا فائدہ ہے, نیت تو ہے نہیں آپ, نیت میں بگاڑ. پھر تیسری بات یہ ہے جھوٹ کے تعلق سے, وہ کہتے ہیں کہ دین کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. یعنی اگر آپ کسی کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے, یہ ضرورت ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں دین میں جھوٹ بولنا جائز نہیں لیکن دین کے لیے جائز ہے. دین میں کیا مطلب, عام طور پہ شریعت میں جھوٹ حرام ہے, عام تعلقات میں, عام چیزوں میں, لیکن دین کے لیے, لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. یہ بالکل درست نہیں ہے. کرمی ایک گروہ تھا جو کہتا ہے ہم اللہ تعالی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, یعنی لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, اللہ تعالی کے لیے, جس کو بھی عبادت کر دیا نعوذ باللہ, جھوٹ بھی عبادت ہو گیا. اور ایک نوح بن مریم, ایک مشہور شخص گزرا ہے نوح بن ابی مریم, اس شخص کو لقب دیا تھا الجامع. الجامع علماء فرماتے یعنی بڑے علم والا بندہ تھا, لیکن سب کچھ جمع کیا سوائے سچ کے. آپ کو پتہ ہوگا کہ بعض قرآن کی تفسیروں میں, بعض تفسیروں میں جو قرآن کی صورتوں کی جو فضیلت ہے, تو اس شخص نے ایک کتاب لکھی فضائل سور القرآن, ہر صورت کی فضیلت اور حدیثیں لکھ دی. تو علماء نے ان سے پوچھا بھئی تو نے یہ کیا لکھا ہے, یہ حدیثیں کہاں ہیں؟ اس نے کہا یہ میں نے اپنی طرف سے لکھی ہے, فضیلتیں ساری. ارے یہ کیوں لکھا ہے تو نے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ لوگ یا تو امام ابو حنیفہ کے فقہ کے پیچھے لگ گئے اور یا ابن اسحاق کے مغازی کے پیچھے لگ گئے, طریق یا طریق پڑھ رہے ہیں اور یا فقہ پڑھ رہے ہیں, قرآن اور اپنا قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا. تو قرآن کو پڑھنے کے لیے, لوگوں کو دل میں قرآن کو محبت جگانے کے لیے یہ میں نے فضیلتیں لکھ ماری, ساری لکھ دی. اور اس شخص نے یہ سمجھا کہ ان حدیثوں کو گھڑنا فضیلت ہے, یہ جھوٹ جو میں بول رہا ہوں یہ لوگوں کو سچائی کے لیے, تاکہ لوگ قرآن میں یہ پڑھیں, اس لیے میں اچھا کام کر رہا ہوں. میرے بھائی یاد رکھے, ایک قاعدہ یاد رکھے, یہاں پہ قرآن پڑھنا حق ہے. قرآن حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے, یہ دین حق ہے. حق حق سے آتا ہے, باطل سے کبھی نہیں آتا. جھوٹ حق ہے یا باطل ہے؟ جھوٹ باطل ہے. یہ دین حق ہے یا باطل ہے؟ حق ہے. کسی کو شک ہے جی اس بات پہ, اس قاعدے پہ؟ تو حق حق سے آتا ہے, باطل سے حق کبھی آتا نہیں ہے. اس کو اگر ہمارے ساتھی یہ سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کبھی بھی کسی کا نام جھوٹا نہ لکھوائیں. بھائی جس نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے وہ آپ کو ضرور اپنے آپ کو ضرور کرے گا. آپ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ بھی جھوٹ بولے وہ بھی جھوٹ بولے. کہاں پہ تھا میں؟ اچھا اچھا الحمدللہ. درس میں دونوں حدیثیں انشاءاللہ بیان کروں گا میں, رحم کرے.
ایسے بھی سنا تھا کہ دوست ہیں یا میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے تو
ہاں اس میں ہے جنگ میں ہے, میاں بیوی کے درمیان میں ایک جھگڑا ہے ان میں ہے, ان میں تو روایت موجود ہے. ہاں یہ تو ٹھیک ہے, یہ صلح صفائی کے لیے درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہاں ہے اس کی طریقہ ہے کہ دین کے لیے یعنی دیندار بنانے کے لیے کسی کو جھوٹ بولو؟ بات یہ جی ہاں جی ہاں, میدان جنگ میں بھی آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. میدان جنگ میں جی, میدان جنگ میں آپ اس میدان جنگ میں آپ کھڑے ہیں, آپ اپنے جو دشمن اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ آپ پیچھے سے حملہ کریں یا اس طرف سے کریں یا دائیں کچھ بائیں طرف ہو بائیں کو دائیں طرف کر دیں. آپ پتہ ہے قصہ ہوگا اس میں جنگ موتا میں, قصہ یاد ہے کسی کو جنگ موتا میں کیا ہوا؟ ہائے ویرو بابا, انہوں نے جنگ موتا میں 2,00,000 کی تعداد سامنے تھی, صحابہ کرام 3,000 تھے, 3,000 اور 2,00,000, سوچ سکتے ہیں آپ لوگ. صحابہ کرام کے ساتھ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے, پہلی جنگ تھی ان کو اسلام کے بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 3 امیر چنے. پہلے امیر تھے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, اگر یہ شہید ہو جائیں ان کے بعد سید زید بن ثابت, اور ان کے بعد سید عبداللہ بن رواحہ. 3 چوتھے کا نام نہیں لیا. میدان جنگ اب 3,000 جو آگے گئے تو دیکھو تو 2,00,000 ہیں. اب باد صاحب نے کہا ہم واپس چلے جاتے ہیں, سید عبداللہ بن رواحہ نے کہا نہیں, ہم آئے کس لیے ہیں؟ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ ہمارے سامنے, جنت سامنے چھوڑ دیں جنت کو, اور گئے. سید جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے, سیدنا زید بن ثابت شہید ہوئے, سیدنا عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے. اب یہاں پر مسلمانوں نے یہ کہا جو وہاں پر موجود تھے صحابہ جو وہاں موجود, انہوں نے کہا اب امیر کس کو بنائے؟ چوتھا کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا, انہیں خالد بن ولید کو بناتے ہیں. ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے, سیدنا خالد بن ولید نے جو ترکیب وہاں پر کی, پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبحان اللہ جنگ کے میدان میں جو علم دیا ہے نا, پتہ چلتا ہے کہ تجربہ ہوتا کیا ہے.
کبھی غلبہ حاصل نہیں کیا, ہمیشہ غالب رہے.
ہاں کبھی مغلوب نہیں ہوئے, نہ اس جہلیت نہ اسلام میں, کوئی جنگ نہیں ہاری زندگی میں سیدنا خالد بن ولید نے. اللہ کی حکمت دیکھیں, شہادت کی تمنا کرتے کرتے شہادت نہیں ملی. بہرحال تو انہوں نے جب دیکھا اب 2,00,000 نے گھیر لیا, پتہ ہے یعنی آگے سے 2,00,000 اس طرح سے, پیچھے پہاڑ تھا رکے ہوئے, 2,00,000 نے اس طرف تینوں سائڈوں سے 2,00,000 نے گھیر لیا. تو خالد بن ولید نے ایک کام کیا, اب رات کو ریسٹ بھی ہوتا تھا آج کی طرح جنگوں کی طرح نہیں جیسے آج کل جنگیں ہو رہی ہیں, انشاءاللہ میں اگلے درس میں بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ میں بھی رحمت تھی, جہاد رحمت کے ساتھ ہوتا. یہ بات میں نے بیان کرنی تھی, اس کی تفصیل بیان کروں گا. جو جنگیں آج کل کے دور میں ہوتی ہیں, پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ مرے, دوسری میں کتنے مرے, یہ ہوم ورک ہے اپنے دیکھنا ہے, یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے, ورلڈ وار 1 اور 2 میں کتنے لوگ مرے ہیں؟ میرا اب دیکھ لینا, ایک میں 30 ملین, دوسرے میں 20 ملین, دیکھ لینا آپ تحقیق کر لینا, اگلے درس میں مجھے بتانا. 50 ملین لوگ مرے ہیں دنیا کی جنگوں میں. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان جتنی جنگیں بھی ہوئی ہیں, جتنی بھی جنگیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان 10 سالہ زندگی میں کتنے لوگ مرے ہیں دونوں فریقین سے, مسلمان بھی اور کافر بھی, کتنے؟ 1,000. یہ رحمت ہے کہ نہیں؟ تو جہاد کریں رحمت کے ساتھ, جہاد کریں. مقصد قتل کرنا نہیں تھا, آج مقصد ہے قتل کرنا. جو خود کچھ حملے کر کے کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں. کتنے لوگوں نے مارے ہیں ان لوگوں نے, کتنے لوگوں کو مارا ہے, اور ان میں سے مسلمان کتنی ہیں اور کافر کتنی ہیں, یہ دیکھیں ذرا. یہ رحمت ہے جہاد میں. بہرحال صدیق خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے, میں یہ کہنے والا تھا کہ آج کل کے دور میں قتل ضرور کرنا, اس دور میں ریسٹ بھی ہوتا تھا, ٹائمنگ تھی, اب جنگ کرنی ہے اب ریسٹ کرنا ہے. تو ریسٹ کے وقت صدیق خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک ترکیب کرنی ہے, 3000 کو نکالنا ہے شکنجے سے, 2 لاکھ کے شکنجے سے کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا صبح صبح اب رات کو تہجد پڑھتے رہے, قرآن پڑھتے رہے, دن کو جہاد اور رات کو قیام. میرے بھائی یہ دیکھیں, یہ مجاہدین تھے, یہ آج بھی مجاہد جہاد کا دعویٰ لوگ کرتے ہیں. صدیق خالد بن ولید نے یہ حکم دیا کہ صبح صبح جو دائیں سائڈ والے ہیں وہ بائیں سائڈ پہ چلے جائیں, جو بائیں والے ہیں وہ دائیں پہ چلے جائیں, اور جو پیچھے وہ آگے ہیں جو آگے وہ پیچھے چلے جائیں, اور ایک گروہ جو ہے وہ گرد غبار اڑائے پہاڑ کے پیچھے والے حصے سے, گرد ان کا یہ کام ہے بس, گرد غبار اڑائے. صبح صبح اٹھے یہی کیا, کافروں نے دیکھا ان کی دائیں والے کوئی نئے ہیں بائیں والے نئے, کیونکہ جو دائیں بائیں تھے وہ بھی جانتے ان کے سامنے تھے نا, انہوں نے یہ سمجھا کہ رات کو کوئی مدد آ گئی باہر سے. صحابی ولید نے 3000 کو 2 لاکھ کے شکنجے سے ایسے نکالا, پیچھے دفاع کرتے گئے, پیچھے ہٹتے گئے, پیچھے ہٹتے گئے, پیچھے ہٹتے گئے, اور وہ بھی آگے مزید نہیں بڑھے, انہوں نے سمجھا پہاڑ کے پیچھے کوئی اور بھی ہے, ادھر سے بھی دیکھو دھول وہاں سے بھی آ رہی ہے, آگے نہیں بڑھے, ان کو وہاں پہ روکا, آہستہ آہستہ وہ خود نکلے, اور اس جنگ میں شکست نہیں ہوئی میرے بھائیوں, کامیابی ہوئی. جانتے کتنی شہید ہوئے, 13. 2 لاکھ کے شکنجے سے 13 لوگ شہید ہو جائے, اور یہ مدد یہ نصرت یہ طاقت کہاں سے آئی. جب واپس آئے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بھاگے ہیں ڈرپوک ہیں, تو سر عبداللہ بن زبیر کیونکہ 8 ہجری میں تھی, ان کی عمر 8 سال تھی, یہ آسان ہے میں نے پہلے بتایا تھا, عبداللہ بن زبیر کی جو پیدائش ہے 1 ہجری میں ہوئی. تو جب سنا کہ واپس آ رہے ہیں تو پتھر اٹھا کے کھڑے ہو گئے راستے میں. دیکھیں صحابہ کے بچوں کو دیکھیں, جذبہ دیکھیں, ایمان دیکھیں, بچوں کے دل میں ایمان دیکھیں, ارے تم میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے ہو, پتھر مارنا شروع کر دیے, بچے اکٹھے ہو گئے, کس کو مارے تھے پتھر, اپنے بھائیوں کو, اپنے باپ کو, اپنے بڑوں کو, بھی کیوں میدان جنگ چھوڑ کے واپس آئے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا, خود گئے وہاں پہ, اور یہ فرمایا یہ فرار نہیں ہے, یہ کرار ہے, واپس انشاءاللہ حملہ آور ضرور ہوں گے, انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. تو الغرض یہ ہے کہ اس میدان جنگ میں کیا ہوا, دھوکہ دیا کہ نہیں, لیکن حق پہ تھا, باطل پہ نہیں تھا میرے بھائی. تو دائیں کو بائیں جانے, بائیں کو دائیں جانے, ان کو اس طریقے سے. بعض لوگ سمجھ, دھوکے کا مطلب یہ ہے کہ امان دے دو, امان ہو گیا, امان کے بعد پھر قتل کرو. نہیں بھائی, یہ غدر ہے, یہ جائز نہیں ہے. امان اور چیز ہے, دھوکہ دہی اس طریقے سے اور چیز ہے, اور جس جھوٹ کی ہم بات کریں وہ جھوٹ نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھتے ہیں. بہرحال سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.